حضرت علامہ صدر الشریعہ بدو طریقہ حکیم ابو العلا محمد امجد علی صاحب مصنف بہار شریعت رحمت اللہ تعالی، مصنف بہار شریعت حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی، ہمارے حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب رحمت اللہ تعالی کے پیر و مرشد، حصول برکت کے لیے چند اسباق بھی حضرت علامہ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ کے والد گرامی سے پڑھے۔ بہار شریعت ایک ایسی کتاب ہے جو 17 حصوں پر مشتمل ہے، اور یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اسلامی مسائل کا انسائیکلوپیڈیا وہ آپ ہی کے والد گرامی کی تصنیف ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک تعلق یہ بھی ہے کہ حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ حافظ عبد العزیز صاحب محدث مبارک پوری، حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے اولین شاگردوں میں سے، اور حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی حافظ ملت کے شاگردوں میں سے۔ یوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ استاد بھائی بھی۔ آپ تمام حضرات امید ہے کہ نہایت ہی غور خوض سے حضرت کی گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ دامت برکاتہم العالیہ محدث کبیر حافظ حدیث آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، محدث کبیر۔
اللہ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم۔ ایک بار نہایت احترام و عقیدت اور عشق و محبت کے ساتھ نذرانے درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کر کے سعادت حاصل کریں۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد المعادل الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالی نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا اور کئی قسم کی قوتیں انسانوں کو عطا فرمائیں۔ ان قوتوں میں سب سے بڑی قوت جو ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ ہے قوت فکر یا عقل۔ اگر آدمی گاما پہلوان کی طرح تندرست بھی ہو جائے اور آغا خان جیسا مالدار بھی ہو جائے اور اس کی عقل میں فتور ہو تو اس کی کوئی عزت نہیں، بچے اس پر ڈیلا برسائیں گے۔ اور ایک آدمی عقل مند ہو اور کوڑی کوڑی کا محتاج ہو تو اس کو بھی لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کی عقل سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو اللہ تعالی نے ہمارے پاس سب سے بڑی جو قوت رکھی ہے وہ قوت عقلی ہے، قوت فکری ہے۔ اس لیے اب اپنی اپنی قوتوں کے اعتبار سے انسانوں کے اوپر اللہ تعالی نے مختلف ذمہ داریاں عطا فرمائی۔ مال و دولت کی قوت بڑھ جاتی ہے تو آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، پڑوسیوں کے حقوق، اولو الارحام کے حقوق، فقراء و مساکین مسلمین کے حقوق ایک دولت مند کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ بدن کی طاقت بڑھ جاتی ہے تو اسی اعتبار سے لوگوں کے دکھ درد میں کام آنا اپنے بدن کی قوت سے یہ لازم ہوتا ہے، مگر یہ حقوق جو انسانوں کے اوپر تین قسم کے عائد ہیں، جن کو آپ اپنے طور پر یوں تقسیم کرتے ہیں کہ حق اللہ، حق الناس، حق العبد، یعنی جس خالق کائنات نے ہم کو وجود دیا ہے اس کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا، یہ پہلے درجے میں۔ پھر آدمی کے اوپر اس کے ارد گرد اور ماحول کے لوگوں کی جو قطاریں کھڑی ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی، اور اس کے ساتھ آدمی کے کچھ اپنے بھی حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی۔ مگر میں ان حقوق کے معاملے میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آدمی اپنا حق ادا کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ اپنا ہر حق اپنی شخصیت سے معاف کر دے اور کہے کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، یہ میرا معاملہ ہے، تو یہ درست نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کو بہت سے اوقات میں ادا کرنا لازم ہو جایا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر اپنی جان کا بچانا فرض ہے، یہ ہمارا اپنا حق، اور اسی موقع پر آپ یہ دیکھیں کہ انسانوں کے کچھ اور بھی حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا معاملہ۔ آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی بھوکا ہے مگر وہ کل تک دیکھائے زندہ رہ سکتا ہے، اور میں اگر ابھی نہ کھاؤں تو فوراً میرا دم نکل جائے گا، اتنی شدید بھوک ہے۔ تو اب ایسی صورت میں آپ یہ سوچیں کہ میں اس کا حق ادا کروں گا، میرا حق میرا نجی معاملہ ہے، میں کروں کہ نہ کروں کون پوچھنے والا، تو یہ آپ کو حق نہیں دیا گیا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے ہاتھ کے اوپر ہتھوڑا بجا بجا کر ہڈی چکنا چور کریں اور یہ کہیں کہ یہ تو میرا اپنا حق ہے، میں اپنے ہاتھ کے کو باقی رکھوں یا اس کو توڑ دوں، یہ میری اپنی نجی بات ہے، اس معاملے میں کسی کو دخل در اندازی کرنے کا کیا حق؟ تو اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انسانوں کے ماحول کے حقوق ہوں یا اپنے حقوق، یہ سب حقوق حقوق اللہ ہیں، یہ اللہ کے حق ہیں۔ اس لیے آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اور دوسروں کے حقوق اللہ کے حقوق سے الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ نام دے دیا گیا ہے حق اللہ اور حق العباد اور حق النفس کا، تو وہ صرف اس اعتبار سے کہ ان کا کام کر رہے ہیں ان کا کام کر رہے ہیں، بس اس اعتبار سے، مگر جو کچھ کریں گے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اب اپنے حق کے معاملے میں اہم دستبردار ہو جائیں، یہ اپنے بعض مالی معاملات میں جہاں اللہ نے حق دیا ہمیں وہاں پر یہ کر سکتے ہیں، جہاں نہیں حق دیا وہاں نہیں کر سکتے. مثلا آپ کے پاس بہت سی دولت ہے، اس میں سے چاہتے ہیں کہ آدھا اپنے بھائی کو ہبا کر دیں اور ایک چوتھائی فقرائے مسلمین میں خرچ کر دیں، اور کچھ کل تک کھانے کے لیے اپنے پاس رکھیں اور باقی مسجد مدرسہ یہ دینی کاموں میں ہم لگا دیں، تو اللہ نے یہ حق ہمیں دیا یہ ہم کر سکتے ہیں. اگر وہ حق نہ دیتا تو یہ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ حقوق کی تقسیم اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آدمی کا اپنا نجی معاملہ اور فلاں کا نجی معاملہ ہے، بلکہ یہ سب کے سب حقوق اللہ کے تابع ہیں. تو اس لیے اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو کہ ان کی قوتوں کے اعتبار سے ذمہ داریاں عطا کی ہیں، اور ہر ذمہ داری کے معاملے میں اللہ تعالی اور اس کے احکام کو یاد رکھنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری. کہ ہمارے پاس سب سے بڑی قوت عقل کی قوت ہے، اور اللہ کے احکام کو یاد رکھنا یہ ہماری انگلیوں مٹھیوں اور ہمارے بازوؤں کا کام نہیں ہے، یہ ہماری عقل کا کام ہے. اس وجہ سے اس کی ذمہ داری ہر گوشے سے متعلق ہے، مال سے بھی متعلق ہے، جان سے بھی متعلق ہے، اور اپنے ماحول سے بھی متعلق ہے، اور ہر چیز سے اس کا تعلق برابر رہتا ہے. تو اس لیے اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی کی یاد سے غفلت کرنے کی بندوں کو کوئی اجازت نہیں ہے، صرف اتنی ہی دیر کہ آدمی جس وقت اللہ کی طرف سے غیر مکلف قرار پا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ تین لوگ وہ ہیں، رفع القلم عن ثلاثة، شریعت کا قلم ان پر سے اٹھا لیا گیا، تین افراد ہوا. وہ تین کون ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں النائم حتی یستیقظ والصبی حتی یحتلم والمجنون حتی یفیق. سونے والا جب تک بیدار نہ ہو، اپنی نیند کی گہرائی میں پڑا ہوا ہے، تو شریعت کا قلم اس پر سے اٹھ گیا. اب نیند میں اگر کچھ بڑبڑایا اور کسی کے کی شان میں گستاخی کا جملہ کہہ دیا، تو شریعت اس کے اوپر گرفت نہیں کرے گی اور اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، کسی قسم کی تعزیر کا وہ مستحق نہیں ہے. اور اسی طرح بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے مرفوع القلم ہے، اور پاگل جب تک کہ ہوش میں نہ آ جائے مرفوع القلم. اب اس دنیا کے اندر اگر سب لوگ سوئے ہوئے ہیں تو انہیں اللہ کے احکام سے غافل ہونے کا حق ہے، اور سب لوگ اگر نابالغ ہیں تو انہیں احکام سے غافل ہونے کا حق ہے، یا سب لوگ اپنے آپ کو پاگل سمجھ رہے ہیں تو ان کو حق ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بیدار مانتا ہو، صاحب ہوش مانتا ہو، بالغ بھی مانتا ہو، تو پھر کیا وہ اللہ کی یاد سے غافل اور اس کے احکام سے غافل ہونے کا موقع پا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یاد الہی سے کے بارے میں اس قدر سختی فرمائی کہ جن مواقع پر آدمی
ذکر و اذکار سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اس موقع پر بھی ذکر کا حکم دے دیا. مثال کے طور پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو بخاری وغیرہ بلکہ سیاح ستہ اور ان کے علاوہ دوسری کتابوں نے تقریر کیا, اس طرح پر کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اور دوسرے مواقع بھی ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے یعنی جانا چاہتے تو آپ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھتے تھے. آخر بات کیا, یہ کون سا ایسا موقع تھا کہ اللہ کو یاد رکھا جائے؟ یہ بتانے کے لیے کہ بندہ اب جب تک مخلوق ہے اس وقت تک اپنے خالق کو فراموش نہیں کر سکتا. اب آپ مجھے بتاؤ کہ کس وقت آپ مخلوق نہیں ہیں؟ کوئی ایسا وقت آپ نکال دیجئے اپنی زندگی کا جس وقت آپ مخلوق نہ ہوں. ہر آن میں آپ اللہ کی مخلوق ہیں. تو اس لیے خالق سے غفلت کا کیا آپ کو موقع دیا جائے؟ اس لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت رب قدیر کو یاد رکھتے اور اس کی تلقین بھی فرمایا کرتے. اسی لیے ائمہ محدثین اور فقہاء کرام بڑے بڑے ائمہ اعلام کیا فرماتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے معصوم بنایا, ہر گناہ ان کے لیے محال کر دیا. پھر ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ دعا پڑھتے, اے اللہ میں تیری پناہ میں چاہتا ہوں, میں تیری پناہ مانگتا ہوں, شیطان یا خبیث, شیطان مرد اور عورت سے, بھوت اور چڑیل سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اب اس کی ضرورت کیا تھی؟ حضور تو ہر وقت اللہ کی پناہ میں ہیں, گناہ محال ہے, پھر یہ کیوں؟ تو تمام ائمہ فرماتے ہیں تعلیماً لامتہی او حضماً لنفسہی. یا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ تواضع کے طور پر فرماتے تھے اور یا امت کی تعلیم کے لیے کہتے تھے. اور تعلیم کی دلیل اس طرح ملتی ہے کہ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث روایت کی, فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذہ الحشوش محتضرہ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهَا فَقُولُوا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ. فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بیت الخلاء ہیں یہ سب شیطانوں کا کانفرنس روم ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ ہر وقت ان کا جم گھٹا رہتا ہے, آدمیوں کی شرمگاہوں سے تماشا کرتے ہیں اور ان کو اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے تم جب اس میں جاؤ تو یہ دعا پڑھ لو تاکہ شیطانوں کی نگاہ سے تم پوچیدہ ہو جاؤ اور وہ تمہارے اوپر کوئی عمل دخل نہ کر سکے. اس سے پتا چلا کہ حضور نے یہ دعا جب بھی پڑھی ہے وہ لوگوں کی تعلیم کے لیے پڑھی, لوگوں کی تعلیم کے لیے کہ ایسے موقع پر بھی اللہ کی یاد سے غافل ہونے کی اجازت نہیں. یہ حدیث بھی پڑھیے ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا خرج من الخلاء قال غفرانک، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر آتے تو غفرانک پڑھتے تھے، اے اللہ میری مغفرت فرما. یہ کیوں پڑھتے تھے؟ یہ بھی تعلیم امت تھی، اور اس تعلیم کا کیا پس منظر ہے وہ دیکھیں. اصل میں ایسے وقت میں جب آدمی تنہائی میں قضاء حاجت میں مصروف ہے، اس وقت اللہ کو یاد کرنے سے بندہ محجور و ممنوع ہو گیا. اتنی دیر تک اللہ کو کیسے یاد رکھے، وہاں گندی جگہ پر خدا کو کیسے ذکر کرے؟ تو حکم ہوا کہ جب باہر آؤ تو اللہ سے دعائے مغفرت کرو کہ اے اللہ اگرچہ مجبوری تھی مگر پھر بھی تقاضائے بندگی یہ ہے کہ ہم اس پر مغفرت کی تجھ سے دعا کریں کہ اتنی دیر ہم تیری یاد سے کیوں دور رہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے یہ حکم ہے کہ اتنی دیر تیری یاد نہ کر پائے ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما. پھر بخاری شریف میں حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے قریب ہونا چاہے تو اس وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا فإن قضی بینہما لم یضرہ الشیطان. فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی اپنی بیوی سے قریب جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے اس کام میں، اس کے نام کی برکت سے اس کام میں مصروف ہوتا ہوں، اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے بچا کر رکھ، اور ہم دونوں کو جو اولاد عطا کرے اس سے شیطان کو دور کر. یہ دعا پڑھ لو، فإن قضی بینہما ولد لم یضرہ الشیطان، اب اگر تقدیر الہی سے ان کو بچہ ملے گا تو پھر شیطان اس پر اپنا کوئی پنجہ نہیں گڑا سکے گا. آج لوگوں نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، تو اب دیکھو ابتدا تو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ دعا تعویذ کرائی جائے، جموں کا پکڑ لیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، نظر لگ گئی ہے، بھتوا بیٹھا ہے، اس کے دماغ میں چڑیل آ گئی ہے، یہ سب یہ تو کمزور چیزیں ہیں، مگر طاقتور کی. پھر جب بڑے ہوئے بڑے چھوٹے میاں تو اب گنڈا نمبر ون ہو گئے، آوارگی کا جال پھیلا دیا، شیطان کا اثر نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنی بیویوں سے قریب ہونے کے پہلے اس طرح کی دعا پڑھ، تاکہ اپنے بھی وفادار اور اللہ رسول کے وفادار بچے پیدا کر سکے اور شیطان کے اثرات سے محفوظ ہو سکے. تو اللہ کی یاد کیسی پسندیدہ ہے. فرماتے ہیں ایک صاحب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں مصروف تھے، فرمایا آؤ کھاؤ، انہوں نے جھٹ اپنا ہاتھ ڈالا اور نوالا اٹھایا، آقا کائنات نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے، تو نے بسم اللہ نہ پڑھی جس کی وجہ سے تیرے ساتھ شیطان نے بھی کھانا اٹھا لیا، تو اپنا کھانا رکھ اور اب بسم اللہ پڑھ. اب ذرا آپ سوچو ہم لوگ تو وہابیوں کے ساتھ کھانا کھانا ناپسند کرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں شیطانوں کو ساتھ ہمنے والا بنا کے کھائیں۔ اس لیے ہر کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت مؤکدہ کیوں ہے؟ اسی لیے کہ اللہ کی یاد اپنے امان میں لے لیتی ہے انسان کو، وہ ہر باہر کے اثر سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ بہرحال اس طرح اگر میں ذکر الہی کا تذکرہ کرتا رہوں تو بات بہت دور تک چلی جائے گی اور مثالوں کی لمبی قطاریں کھڑی ہو جائیں گی، اور زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ملے گا جس کے بارے میں ذکر الہی کو نہ بیان کیا جا سکے، اور قرآن اور حدیث کے ثبوت کے ساتھ۔ مگر اب آئیے، اللہ کی یاد سے جو غفلت برتتا ہے اس سے منہ موڑتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص میری یاد سے منہ موڑے، میرے ذکر سے پیچھا چھڑائے تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، دنیا کی بھی زندگی اور آخرت کی بھی زندگی تنگی میں پڑ جاتا ہے۔ آج مختلف طرح کی تنگیاں جو مسلمانوں پر آ رہی ہیں، اپنے ہر کام میں اللہ کو یاد نہیں رکھتے، اگر یاد رکھتے ہوتے تو گناہ کرتے ہی نہیں، کوئی گناہ نہ کرتا، بلکہ سب اس سے پرہیز رکھتے، اور جب پرہیز رکھتے تو اللہ کا عذاب نہ اترتا اور بندوں کو کوئی ستانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے اور کسی کو دیکھا کہ وہ قسم کھا کھا کر اپنا مال بیچ رہا ہے، خدا کی قسم اس مال کا دام اتنا لگ چکا ہے تو فرماتے ہیں الحلف الکاذب مرفق للسلعة وممحقة للبركة، فرماتے ہیں جھوٹی قسم سے مال تو بہت بکے گا مگر برکت ملیا میٹ ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے عہد و قرار یعنی قسم کھا کھا کر لوگوں کا مال لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم بھرتے ہیں، وہ آیت پڑھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد الہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے قرآن حکیم میں صحابہ کرام کا ذکر جمیل اس انداز میں کیا گیا، رجال لا تلہیہم تجارہ تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، صحابہ کرام یہ وہ لوگ ہیں کہ کوئی بڑی سے بڑی تجارت اور کسی قسم کی خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ یہی وجہ تھی کہ جب مؤذن پکارتا لوگ اپنا سامان وہیں چھوڑ کر مسجد کی طرف بھاگے چلے جاتے تھے، اپنے کاروبار میں کوئی بھی غلط اور شبہ کا کام آنے نہیں دیتے تھے۔ اور آج تو غلطی اور شبہ سے پیسہ جتنا مل جائے ٹھیک برکت ہے، معاذ اللہ۔ اور اگر آدمی کی سادہ مزاجی اور احکام شرعی پر عمل کرنے کی وجہ سے وقتی طور پر تھوڑا سا نقصان نظر آتا ہے تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا شریعت پر عمل کرنے سے ہمیں فائدہ ملا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی لوگوں کو امتحان لینے کے لیے بھی کبھی کبھی چھوٹے سے دھکے دیتا ہے، اور کبھی کبھی ان کے گناہوں اور غلط کاریوں کو مٹانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کبھی ایسا کرتا، اور یہ اس کا کرم ہے گرم ہے، اگر یہ دھکے اس طرح نہ دیے جائیں جیسے کہ کافروں کو بالکل محفوظ کر دیا گیا اس دنیا میں کہ اللہ نے فرمایا وَنَذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم تو ان کو خوب آزاد چھوڑے ہوئے ہیں کہ خوب بہکیں اور گمراہی بھی سرکشی زیادہ سے زیادہ کریں، اور مرنے کے وقت جب رسی کھینچیں گے تب پناہ نہیں ملے گی. اور مسلمانوں کو فرمایا اللہ تعالی نے وما اصابتهم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے کرتوت کی وجہ سے پہنچتی ہے تاکہ عذاب آخرت سے اللہ تمہیں بچا دے، یا تھوڑا تھوڑا سا پہنچا دیا جاتا ہے، ورنہ اگر اس کی جزا وہاں دی جائے ایک پل کے لیے بھی جہنم کی اس آگ میں ڈال دیا جائے کہ جس کی ایک چنگاری کے سامنے ساری دنیا کی آگ ہیچ ہے، ایک پل کے لیے بھی ڈال دیا جائے، ذرا سوچو وہ عذاب کتنا دردناک ہے، کتنا مصیبت خیز ہے. اب یہاں پر ذرا سی پاؤں میں ٹھوکر لگ گئی اور لاکھ دو لاکھ کا خسارہ تجارت میں ہو گیا، یہ سب بہت بہت ہی معمولی قسم کا ہمارے اوپر دھکا ہے، یہ چھوٹا سا عذاب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کو نہ کوئی ٹھوکر لگی، نہ اس کے اوپر کبھی تھکن آئی، نہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا، نہ اس کو کوئی بیماری آئی، مگر یہ کہ اللہ نے ان سب چیزوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا. ٹھوکر لگ جائے تو گناہ کا کفارہ، کانٹا چبھ جائے گناہ کا کفارہ، بیماری آ جائے گناہ کا کفارہ، تھکن آ جائے گناہ کا کفارہ. سبحان اللہ. تو بوڑھے لوگ تو بہت خوش ہوں گے کہ ہم لوگ بہت جلدی تھک جاتے ہیں، اس لیے ہمارے گناہ کا کفارہ بہت بہت بنتا رہتا ہے. یہ بھی اللہ کا شکر ہے، کیونکہ اتنی ریاضتیں عبادتیں بوڑھے لوگ نہیں کر سکتے کہ جوانی کی قوت ختم ہو گئی تو اب ان کو کفارہ زیادہ دے دینا چاہیے. تو یہ اللہ کا انعام ہے. اب اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کے مقابلے میں کوئی کاروبار کوئی کام دھندا اہمیت نہیں رکھتا. اس لیے قرآن میں فرمایا اللہ تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، جمعے کے دن جب اذان پکاری جائے تو تم اللہ کی یاد کی طرف، اس کے ذکر کی طرف لپکو، کاروبار بند کر دو. یہاں تک کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے بھی کاروبار اگر کوئی کرے، جیسے کہ اپنے ہاتھ کی گھڑی کھول کر کے کہنے لگا یار مسجد جا رہے ہیں، یہ لو یہ 200 روپے میں خرید لو، یہ کاروبار بھی نہ جائے. سمجھ رہے ہیں آپ کہ یہ کاروبار تو ذکر الہی کی طرف دوڑنے میں رکاوٹ نہیں بنا، مگر پھر بھی اس میں کراہت ہے، ممنوع ہے. سمجھ گئے؟ کیونکہ اللہ نے ضرور بیع فرما دیا، کاروبار بند کرو بند کرو. تو کیوں بند کرو؟ اس وجہ سے کہ سنیے، جو کچھ ملا اللہ کے دیے سے ملا، جو ملے گا اسی کے دیے سے ملے گا. تو جب وہ اپنی یاد کی طرف بلائے تو اب یہ کیوں چاہتے ہو کہ اب بھی ہم اس کا کچھ لیتے رہیں؟ ارے اس وقت تو وہ اپنی یاد تم سے لینا چاہتا ہے، اب تم سے اپنی یاد لینا چاہتا ہے، اس لیے اپنی یاد اس کی یاد کی طرف لگو. پھر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری ہو جائے تو اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اس وقت بھی اللہ کو خوب یاد رکھو کہ اللہ کی دی ہوئی روزی جو زمین میں پھیلی ہے اس کو تلاش کرنے میں کہیں تم اللہ کے احکام کی معصیت نہ کرو، اس کے حکم سے تم سرتابی نہ کرو، یاد رکھو اس وقت بھی ہر کاروبار میں ہر مرحلے پر یاد رکھو۔ مگر ایک بات اخیر میں کہتا چلوں کہ اللہ کی یاد اس وقت تک یاد نہیں ہے جب تک کہ اس کے محبوب کی یاد نہ ہو، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر اونچا کر دیا ہے۔ جب اس نے اونچا کیا تو کتنا اونچا؟ مسجد کی چھت اتنا اونچا، اتنا اونچا کیا کہ اللہ نے اپنے ذکر کی اونچائی رسول پاک کی اونچائی کے ذکر میں دے رکھی۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جعلتک ذکرا من ذکری، اے پیارے محبوب آپ کی یاد کو میں نے اپنی یاد بنا دیا ہے۔ فمن ذکرک ذکرنی، جس نے آپ کو یاد رکھا ہے مجھے یاد رکھا، اور جو آپ کو بھول گیا مجھے بھول گیا۔ اس لیے یاد رکھو کہ دلوں کو تمامیت ذکر الہی کے بغیر نہیں مل سکتی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور اس کو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر نہیں مل سکتی، یہ نہیں فرمایا الا تطمئن القلوب بذکر اللہ، بلکہ یہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ عربی کے قواعد جو لوگ جانتے ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں کہ یہ متعلق کو یہ مقدم کر دینے سے حسر کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو تسکین اور اس آرام ملا کرتا ہے، یہ تو ہی ہے اس طرح۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ مجھے میں ہارٹ پیشنٹ ہو گیا، بہت بڑی تکلیف، نمازیں پڑھنی مجھے مشکل ہو گئیں، بڑی بڑی مشکل سے فرض نمازیں میں کھڑے ہو کر کے پڑھ لیا کرتا تھا، کبھی کبھی رکوع میں جاتا تو گر جاتا، سجدے ہی میں بے گئے ہوئے گر جاتا۔ تو یہ کیفیت میں اپنے استاد حضور حافظ الملت والدین استاد العلماء کی بارگاہ میں آیا، میں نے عرض کی حضور یہ پریشانی ہے کچھ دعا فرما دے، تو آپ نے دم کیا اور اس کے بعد فرمایا فرض نماز کا سلام پھیر کر دایاں پاؤں بدلے بغیر، کوئی پاؤں بدلیے نہیں، اپنی اسی حالت پر، کسی سے کوئی بات نہیں، سلام پھیرتے ہی دایاں ہاتھ دل پر رکھیے، یوں، اور 11 مرتبہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھا کریں۔ تو میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور جب یہ عمل شروع کیا الحمدللہ ہفتے 15 روز کے اندر بالکل صاف ہو گئی بیماری، اور آج تک الحمدللہ جتنی مرتبہ ڈاکٹروں نے مجھے چیک کیا کہتے بالکل جوانوں جیسا دل، کوئی بات نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ بہت سے معاملات میں مجھے اپنے ہاتھ کی رپورٹ پیش کرنی پڑتی ہے، کچھ ایسے قواعد اور قوانین آ گئے ہیں جن کی وجہ سے اب یہ اور کارڈیوگرام لائیے تو یہ کریے وہ کریے ایسی رپورٹ ویسی رپورٹ۔ جب بھی میں نے کرایا الحمدللہ مجھے ہر وقت نارمل کیفیت میں ڈاکٹروں نے پایا۔ تو یہ بات صرف یہ ہے کہ اللہ رسول کی یاد آدمی کو ہمیشہ ترو تازہ رکھتی، بہاروں میں رہتا ہے۔ جس جگہ اللہ کی رحمت اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، بلکہ اس کے محبوبان گرامی کا ذکر ہوتا ہے، تو تنزل الرحمت عند ذکر صالح، رحمتوں کی بے حساب بارش ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی یاد میں ہمیشہ مصروف رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقت زیادہ نہیں، آپ یہاں رہیں گے۔